نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مقصد انسانیت میں سے آج ہم چیپٹر نمبر 5 5واں باب شروع کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محسن تھے, محسن انسانیت تھے, مخالفتوں کے طوفان سے گزرتے ہوئے تلواروں کی چھاؤں میں. تھوڑی سی تمہیدی باتیں کریں گے اس کے بارے میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں اس میں سے آج کے دور کا ایک الزام جو اس دور میں نہیں لگا, حالانکہ چاروں طرف آپ کے دشمن تھے, آپ کی بیٹیوں پہ, آپ کی بیویوں پہ کئی قسم کے اخلاقی حملے انہوں نے کیے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی یہ طعنہ نہ تو مکہ والوں نے دیا نہ مدینہ والوں نے دیا. اور وہ کیا کہ آپ نے اس دین کو تلوار کے زور سے پھیلایا ہے. لیکن آج جب ہم دوسری دنیا سے اتنے مغلوب ہو گئے کہ ہم ان طعنوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بن گئے, تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی یہی ہے اور امید بھی یہی ہے کہ اس ٹاپک کو پورا پڑھنے اور سننے کے بعد ہمارے دل سے یہ خیال نکل جائے گا جو کسی نہ کسی حد تک آج ہماری نسلوں کے ذہنوں میں بھی سانپ بن کے دوڑتا ہے کہ شاید ہمارے پیارے نبی لڑنے لڑانے والے تھے, آپ کا بس کام جنگیں تھیں, ادھر گئے ادھر حملہ ادھر حملہ ادھر. اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ بعض دفعہ ہم نے دین کے نام پہ اور سیرت کے نام پہ اللہ کے نبی کا یہی روپ پیش کیا, ادھر جنگ کرتے تھے, ادھر گئے تھے, یہ کیا تھا, حالانکہ اس کے پیچھے کیا حالات تھے, وہ سب کیا واقعات تھے, اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. دوسری بات یہ کہوں گی کہ آپ کے بچے, خاص طور پہ وہ جوان ہوتے ہوئے بچے جن کا ہم نے اس طرح سے حق نہیں دیا جس طرح دینے کا حق تھا, ان تک بھی ضرور ان موضوعات کو بھیجیں. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا کیا کہ لوگ دل میں رکھ لیتے ہیں, منہ سے اس لیے نہیں ذکر کرتے کسی چیز کا کہ کہیں دین پہ حرف نہ آ جائے, اور دلوں میں ایسے وسوسے آ جاتے ہیں کہ پیارے نبی سے بھی لوگ بدگمان ہونے لگتے ہیں, اور ان کو محسوس کیا ہوتا ہے کہ شاید واقعی یہ بات سچ تھی. تو اس طرح کے موضوعات خاص طور پہ اپنے ینگ بچوں سے اور جو بچے ویسٹرن ماحول کے تحت پلتے ہیں ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ بچے کل کھلے یقین اور شرح صدر کے ساتھ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے. لیکن رحمت للعالمین نبی کے ناطے سے بھی پھر ایسی کیوں باتیں ہوئیں؟ پورے شوق اور ذوق سے اس ٹاپک کو سنیے گا, بغیر کوئی چیز مس کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے میرے لیے اس کو پڑھنا آسان کر دے. آئیے ہم بک میں سے تھوڑا سا پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں ضرورت ہوگی اس کو اپنے لیے انشاءاللہ عمل کی چیزوں میں لیں گے. تو پہلی چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مدح میں ایک شعر ہے جو خود آپ نے اپنے بارے میں فرمایا. آپ عمومی طور پہ اشعار نہیں کہتے تھے, لیکن بعض دفعہ اشعار کی زبان میں وہ بات آسان ہو جاتی ہے جو کہ نثر میں نہیں آتی. تو محسن انسانیت تلواروں کی چھاؤں میں, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو بات ہے, انا نبی الرحمہ, انا نبی الملحمتی, انا میں نبی و نبی ہوں, رحمہ رحمت والا, کہ میں وہ نبی ہوں جو دنیا میں رحمت بن کر آیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے مصرے میں کیا ہے, انا نبی الملحمہ, ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو, لحمہ سے, میں مارکو کا پیامبر ہوں, یعنی ایک طرف میں رحمت ہوں اور ایک طرف میرے ہاتھوں سے بہت سارے مارکے ہوں گے, بہت سی جنگیں ہوں گی. تو یہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ آپ انشاءاللہ اس موضوع کو سنتے ہوئے خود محسوس کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوئیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک جنگ کا تناظر ہم دیکھیں گے تو ہم خود حیران ہو جائیں گے کہ اگر بدر نہ ہوتی تو انسانیت کو کیا نقصان ہوتا, اور آج تک اس کے برے اثرات نظر آتے. تو تھوڑا سا پڑھتے ہیں تلواروں کی چھاؤں میں. کتاب کا پیج ہے 373. دعوت حق کا قافلہ وادی سینا سے چلے یا فاران کے دامن سے, اس کی راہ تلواروں کی چھاؤں میں سے ہو کر گزرتی ہے. کیا پتہ چلا, ہر دور میں جب بھی حق آیا باطل کو برا لگا, اور باطل نے حق کو روکنا چاہا اور پھر آخر کار کہیں نہ کہیں تلواریں اٹھیں۔ یہ کل تھا، یہ آج ہے، یہ فاران سے بھی ہوگا اور سینا کی وادی سے بھی ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام ایک انقلابی مذہب ہے، ریلیجن آف چینج۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ چینج، تبدیلی کا مذہب ہے۔ اسلام کی انقلابی تحریک دلیل کے زور سے دلوں کی دنیا فتح کر رہی تھی، وہ قبائلی انتشار کے مقابلے پر ایک نظام اخوت کو نشو و نما دے رہی تھی، وہ غیر منظم امبوہوں کو تنظیم کے راستے پر ڈال رہی تھی۔ امبوہ کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ کو، یعنی انسانیت ایک بھیڑ بنی بیٹھی تھی، نہ کوئی انتظام تھا، کوئی ڈسپلن نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو آرگنائز کیا جا رہا تھا۔ تو فرمایا کہ وہ لا قانونی اور نراج کی جگہ ایک جمہوری دستوری ریاست اور قانون و عدالت کے ادارے تشکیل دے رہی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے وہ غیر منظم معاشرہ تھا، قبائلی انتشار تھا، بھائی چارہ بالکل نہیں تھا، تنظیم نہیں تھی، قانون نہیں تھا، اس کی جگہ پہ منمانے کام ہو رہے تھے۔ تو کسی بھی جگہ، کسی ادارے میں، کسی ملک میں، دنیا کے کسی خطے میں جب کوئی صاحب اصلاح یعنی مصلح آئے گا تو تھوڑا سا ڈس آرڈر پیدا ہوگا۔ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ اپنے کچن میں کام کرتی ہیں، آپ اپنے حساب سے بہت اچھا سجائے بیٹھی ہیں، لیکن اس میں بہت ساری کمیاں ہیں۔ کوئی ایسا آ جائے جو آپ کا کچن ذرا اور اچھا کرنا چاہے، تو پہلے تو وہ سب کچھ کر کے جو آپ نے رکھا تھا اس کو نکال کے باہر رکھے گا، ڈراز خالی ہوں گے، الماریوں کو نکالے گا، الٹے گا، پلٹے گا، پھر ایک دفعہ ٹیڑھا میڑھا ہونے کے بعد جب کچن پھیلے گا، بٹ اس کے بعد بہت اچھا ہوگا۔ یہ فطرت کا اصول ہے، ہم دن رات یہی کچھ کرتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں۔ یاد رکھیے، جب قومیں غیر منظم ہوتی ہیں، جب لوگ رولز اینڈ ریگولیشنز کے عادی نہیں رہتے، تو جب کبھی آپ نے رولز کو فالو کروانا ہے تو ایک رسک تو لینا پڑتا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جھڑ جاتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ اور یہ حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ سوئی بھی علمی قوتوں میں تحریک پیدا کر رہی تھی، جہالت کی تاریکیوں میں علم کی مشعلیں روشن کرتی جا رہی تھی، وہ خدا پرستی کی مردہ اور گم شدہ رخ کا احیاء کر رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہاں خدا کا نام کوئی نہیں لیتا تھا، وہاں اللہ کو کوئی مانتا نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن عبادات میں روح نہیں تھی۔ وہ اخلاقی قدروں کے بجھے ہوئے دیوں کو جگمگا رہی تھی، وہ قدیم جاہلی نظم سے اکتائی ہوئی دنیا کو اور معاشی و معاشرتی حیثیت سے پسے ہوئے طبقوں کو سماجی انصاف کی جنت کا راستہ دکھا رہی تھی۔ اس کی گود میں انسانیت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ تشکیل پا رہا تھا۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معاشرے کی اصلاح کا کام دیا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ کا جو فریضہ تھا، تین دفعہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، تو جب عملی طور پہ وہ ہوگا تو ایسا ہی ہوگا۔ آج بھی آپ اور میں کہتے ہیں نا، اللہ کوئی لیڈر بھیج، اللہ مسلمانوں کا کوئی مصلح بھیج، یقین کیجئے جب وہ مصلح آئے گا تو اتنے آرام سے اس مصلح کو لوگ جینے تھوڑی دیں گے۔ سب سے پہلے تو لوگ اس کے لیے بھی قاتلانہ حملوں کی کوششیں کریں گے، اس کے ساتھ بھی غداریاں کریں گے، کیونکہ فطرت کا اصول ہے کہ جس نے خیر کی بات کی لوگ اس کے دشمن ہوئے۔ مثال دیتی ہوں کسی ایک ملک کی، اس ملک میں لوگ عادی ہو چکے رشوت کے اور حق مارنے کے اور دوسرے معاملات کے۔ اب ایک ایسا صاحب آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہاں یہ نظام نہیں چلنے دوں گا، تو اب آپ بتائیے، کل تک جو لوگ رشوتیں دے لے کر اپنے کام کر رہے تھے، کیا وہ اس کو ایک دم سے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ اس کے خلاف سازشیں کریں گے، کبھی اس کو کچھ کہیں گے، کبھی اس کو خریدنا چاہیں گے، جب وہ بکے گا نہیں تو اس کے ساتھ کچھ اور کریں گے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے بڑی جرات پیدا، وہ کہتے ہیں نا، پہلے اپنے پیکر خاکی میں دم پیدا کر۔ آج بھی آپ اور میں بڑی بڑی باتیں تو کر جاتے ہیں اپنی زندگی کی، اپنے بچوں کی زندگی کی تبدیلی کی، لیکن جب عملی طور پہ ہم ان مرحلوں سے گزرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مقابلے پر وہ جاہلیت تھی جس کے پاس کوئی حرکت انگیز نظریہ نہ تھا، جو انتشار یعنی بکھرا پن اور نراج کا تحفظ کر رہی تھی، جو نفس پرستانہ معاشرہ چلا رہی تھی، جس نے مذہب کو ایک ادہوکا بنا دیا تھا، یعنی مذاق کا خیز چیز، مذاق بنا لیا تھا، اور اس کی بنا پر مقدس کاروبار چل رہے تھے، رہی صحیح قدیمی اخلاقی اقدار بھی ان کے ہاتھوں تباہ ہو رہی تھی، غرض کہ وہ آزادی، امن، انصاف اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ اپنی اسی کمزوری کی وجہ سے وہ پسپا، پسپا کہتے ہیں ہارنا، کمزور ہونا، پسوہ ہوتے ہوتے زچ ہوتی جا رہی تھی، اس کے دلائل کے ترکش خالی ہو چکے تھے، اس کے تشدد کے ہتھیار کند ہوتے جا رہے تھے، اس کی سازشیں ناکام ہو رہی تھیں، اس کا انسان ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا تھا۔ کیسا ماحول تھا؟ تو پھر مان لیجئے کہ آج کے دور میں حالات اس دور سے بہت بہتر ہے، کیونکہ آج کم از کم مروت کا دور ہے، اخلاقیات کا دور ہے، پولیس پکڑ لے گی، گورنمنٹ پکڑ لے گی، دنیا کے بڑے بڑے ادارے پکڑ لیں گے کسی غلط کام کرنے والے کو۔ اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی۔ جاہلیت کے قائدین اعلیٰ نے اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکال کر بڑا کاروبار کیا تھا، لیکن بہت جلد انہیں اندازہ ہو گیا کہ بیت عقبہ کے ذریعے حضور کو انصار کا تعاون حاصل ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ اب مدینہ تحریک اسلامی کا ایک مضبوط مرکز بنے گا۔ اس کو نوٹ کر لیں، یہ فطرت کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے۔ آپ دیکھیے کہ مکہ والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے، بلکہ 13 سال تک ان کی ماریں کھاتے رہے نا صحابہ کرام، اور ان کی سزاؤں کو بھگتتے رہے، لیکن وہ رات یاد کیجئے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنے کی کوششیں ہوئیں، اصل میں اس رات میں مکہ والوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس شخص کو ہم نکال دیں گے نا تو جان چھٹ جائے گی۔ ان کو کیا پتا کہ آپ سے جان چھٹی نہیں چھڑائی جا رہی ہے، اگر آپ اس سے تنگ ہیں تو یہ بھی آپ سے تنگ ہے، اس کا رب اس کو آپ سے چھڑا رہا ہے۔ اور وہی ہوا، آپ دیکھیے کہ کہاں وہاں سے نکلے، اور 12 اور 12 سے 72 اور 72 سے پھر دیکھیے مدینہ میں کیسا خوبصورت گروہ بنا۔ اللہ کے نبی کا کیا بگڑا؟ میں اکثر سوچتی ہوں اس بات کو، مکہ سے مدینہ ہجرت کا جب نام آتا ہے تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ مکہ والے تو اپنے زوم میں اس دن بڑے خوش تھے جس دن اللہ کے نبی وہاں سے نکل گئے ہوں گے، اور ان کی کوششیں ساری جو تھی وہ ناکام ہو گئیں کہ چلو چلے گئے، ہمارا کام ختم۔ لیکن آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی تو ایک نیا دور شروع ہوا تھا نا، تو لہٰذا اگر اللہ کے نبی اپنی زندگی کے باقی 10 سال بھی وہاں گزارتے، اس کو بھی میں سوچتی ہوں، اگر اللہ کے نبی 10 سال اور بھی مکہ میں گزار کے چلے جاتے تو یاد رکھیے یہ شریعت نہ ہوتی، یہ نماز روزہ حج اور ایک مسلم معاشرے کا وجود جو ایک آئیڈیل بنا کر اللہ نے مدینہ کی صورت میں دکھایا، یہ نہیں ملا۔ تو کیا پتہ چلا کہ سچ کو آنچ نہیں ہے، جس بندے میں کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ مثال ہے کہ کوئی مرد ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کسی سازش کے تحت اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے، آپ دیکھیں اس سے بڑی کمپنی اس کو آفر دے دے گی، اس سے پہلے لوگ اس کو بنانے لگیں گے۔ آپ یاد کیجئے کعب بن مالک کا وہ خط، کعب بن مالک کو جو اس دور کے حکمران نے خط لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے صاحب نے تجھے چھوڑا ہوا ہے، اب سارے تجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، بائیکاٹ ہو گئے، ادھر آ تجھے ہم اپنی بادشاہی میں لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس خط کو پاس آگ جلتے ہوئے تنور میں پھینک دیا کہ مجھے ایسی آفرز نہیں چاہیے کہ جو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیں۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نکال کر انہوں نے اپنے لیے خود مشکل کھڑی کر دی، لیکن بہت جلدی انہیں اندازہ ہو گیا کہ بیت عقبہ کے ذریعے حضور کو انصار کا تعاون حاصل ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ اب مدینہ تحریک اسلامی کا ایک مضبوط مرکز بنے، وہاں ایک نظام حکومت نمودار ہو، اور پھر مسلم معاشرہ ایک ایسی قوت بن کر سامنے آئے کہ جس کا راستہ روکنا ہرگز ممکن نہ رہے۔ پھر حضور نے مدینہ پہنچ کر مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے قبائل سے سیاسی معاہدات استوار کر لیے، تو قریش کے لیے خطرہ واضح تر ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی قوت کی تنظیم کا آغاز کیا، اور ریاست مدینہ کی سرحدات کیا ہوتی ہیں، سرحد کی جمع یعنی باؤنڈریز، کی نگرانی اور ساتھ ملے ہوئے علاقوں میں دشمن کی نقل و حرکت کی دیکھ بھال کے لیے تلایا گردی۔ کیا تھا تلایا گردی؟ کل بھی بتایا تھا آپ کو، لشکر بھیجنا، یعنی چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر کسی جگہ حملے کے لیے بھیجنا یا پھر وہاں اپنا دفاع کرنا۔ فرمایا کہ تلایا گروی کے پر مہمات بھیجنا شروع کی تو قریش کے سامنے بہت سارے نئے خوفناک امکانات آ گئے۔ ان کی شام کو جانے والی تجارتی شاہراہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتی تھی، اور اب سارے تجارتی نظام کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بلکہ 7 بن معاذ کو جب وہ حرم میں عمرہ کرنے سے ابو جہل نے روکا تو انہوں نے صاف صاف انتباہ کر دیا، یعنی وارن کر دیا کہ ایسا کرو گے تو تمہاری تجارتی شاہراہ کاٹ دی جائے گی، حضور اور ان کے ساتھی جو پہلے بالکل ان کے پنجے میں جکڑے ہوئے تھے اب ان کی گرفت سے آزاد تھے، پہلے صرف داعی تھے۔ اس کو نوٹ کیجئے گا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، پہلے وہ صرف داعی تھے، مکہ میں آپ 13 سال کیا بنے، दाई बने, लिख लीजिए आज के मुसलमान को पहले दाई बनना है, फिर इक्तदार मिलेगा, फिर ख्वाब देखिए दुनिया में इस्लाम को और इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने के। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम दाई नहीं रहे, आज हमारे ज़िंदगी से दावत ऐसे निकल गई, हम अपने हाल में मगन हैं। बिलीव मी, फितरत का असूल याद रखें, अगर आज मैं और आप आज से फ्रॉम टुडे, यानी आज देखिए कि 2017 है ना, आज और आज से जुमेरात का दिन है, आज इस वक्त 12:17 से आप और मैं ये नियत करें कि हमने इस दुनिया में एक चेंज लाना है, हम दुनिया के हालात बदलना चाहते हैं, हम मुसलमानों की साख बेहतर करना चाहते हैं, हम दुनिया को अमन चैन देना चाहते हैं, तो उसका पहला मरहला मक्की दौर और दाई बनी है। दावत नहीं देंगे मुसलमान, कभी यूरोप में ईमान इस्लाम उस तरह नहीं आएगा, कभी पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं आएगा। लेकिन अफसोस की बात है, हम सब कुछ करते हैं, हम नमाज़ें पढ़ते, हम रोज़े रखते, हम हज और उमरे पे शौक से जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों की लंबी लिस्ट है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन दावत नहीं है। और वल्ला ही रास्ते में बात करी थी बाजी से मैं कि आज ये चीज़ छुटी हुई है हमारे यहाँ से, दावत नहीं है। दावतें बहुत हैं अपनों की, खाने बहुत पकाते हैं अपनों के लिए। आज सुबह से मुझे इत्तफाक हुआ, हमारे घर में किसी ब्रदर को इन्होंने इनवाइट किया हुआ था, एक दो दिन पहले से ही प्लान था, पहले भी करते हैं ऐसे, आज सिर्फ उसके लिए इन्होंने रोज़ा नहीं रखा, यानी थर्सडे को हमेशा रोज़ा रखते हैं, कल रख लिया। मैंने कहा बुध को क्यों रोज़ा रख रहे हैं, कह रहे इसलिए कि कल उसको बुलाया हुआ है नाश्ते पे, तो उसको बिठाना है। यकीन करें मैं अपने दिल से आपको बता सकती हूँ, मैं आपको सिर्फ रग़बत के लिए बताती हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना देना, आप मुझे कुछ अच्छा भी कह देंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सुबह से मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपने बच्चों के ससुराल के लिए खाना बना रही हूँ, जो लोग शौक़ से पकाते हैं, बेहतरीन बर्तन जो भी हैसियत के मुताबिक, यानी मैंने अपने दिल की मोहब्बत के साथ उस ब्रदर के लिए नाश्ता बनाया, सर्व किया, उसको खिलाया पिला। क्यों? मैंने कहा अल्लाह ये आपके लिए, ये नया बर्तन आपके लिए निकाला है, ये कोशिश आपके लिए, क्योंकि ये बंदा 3 घंटे से बैठा सिर्फ इस्लाम सीख रहा है, वो पहली दफ़ा नहीं आया, वो पहले भी आता है, इंशाल्लाह देखिएगा ये रंग लाएगी, क्योंकि जो नहीं सुनते वो तो पहले ही नहीं सुनते। तो ये दावत, ये अल्लाह के लिए खिलाना, ये आज बहुत कम है, आज हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं। हम बाहर सारा शहर घूम के आ जाते हैं, हम दावत नहीं देते, हम पिकनिक पे जाते हैं, हम दावत नहीं देते, हैरत की बात है। हम जहाज़ों में बैठ के आते हैं, हम दावत नहीं देते। मुझसे अगर आप ये कहानियाँ सुनने लगे, मैं आपको 20 कहानियाँ सुनाऊँ, और यकीन कीजिए ये बात आप मेरी दिल पे लिख लें, इसका सवाल कल क़यामत के दिन हमसे ज़रूर होना है। आप लंबी सूरत पढ़ते हैं, आप छोटी सूरत पढ़ते हैं, आप लंबी दुआएं पढ़ते हैं, छोटी पढ़ते हैं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, वो आपका मेरा अपना फ़ायदा है, उसमें हमारे अपने दिल का सुकून और ख़ुशी मिलेगी। ये सवाल ज़रूर होगा कि दावत, ज़िंदगी का मकसद, एक मुसलमान को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा ही दावत के लिए, लेकिन ये अलग बात है कि हम आज उस फरीज़े से गाफिल रोटी कमा रहे हैं, या रोटी पका रहे हैं, या रोटी खा रहे हैं। हम तो उन बैरों को नहीं दावत देते जो हमारे प्रोग्रामों में होते हैं, हम जहाज़ों में बैठते कितनी खिदमत लेते हैं उनसे, एयर होस्टेसेस और जो उनके होस्ट होते हैं, आप देखिए 5-7 घंटे की फ़्लाइट में वो थक के चूर हो जाते होंगे, हम हेलो हाय थैंक यू बाय, लेकिन हम दावत नहीं देते, और दावत के लिए ज़ुबान बहुत कम खुलती है। पहले इंसान का मामला, स्माइल चेहरे की, उनमें इंटरेस्ट लीजिए, आप उनको एक अपने और उनके बीच का एक जो बैरियर है उसको ब्रिज बनाएं, तो ये आपके मेरे लिए लाजमी है। अगर सीरत पढ़ने के बाद मुझे दाई बनना नहीं आया तो मान लीजिए मैंने सीरत का हक अदा नहीं किया। खैर, आप जब दाई बन गए और अब वो इकतदार से भी बहरामंद है, याद रखिए आज से अगर उम्मते मुस्लिमा एक कंपेन बनाकर, एक फरीजा समझकर, जिसको कहना चाहिए कि हकीमाना तरीके से दावत देने लगे, 2-4-5 साल की देर है, पूरी दुनिया का नक्शा ठीक हो जाएगा। आज मुसलमानों को सज़ा भी इसी की मिल रही है, ये जो हमें ना समझ आने वाली मुसीबतें अटकी हुई हैं ना, सब कुछ है, खुशी नहीं, दिल में इत्मीनान नहीं। यानी मुझे किसी ने शेयर किया कि क्या नेमत नहीं मेरी बेटी के घर में, क्या नेमत नहीं कि जो देखता घर को नज़र लग जाती, इतना प्यारा घर है, पर वो कहती है कि मुझे खुशी नहीं है, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। खुशी तब मिलेगी जब लोगों को खुशियाँ देंगे, और सबसे बड़ी खुशी जो मैं और आप किसी को दे सकते हैं वो उसको इस्लाम की खुशी है। अल्लाह ताला इस तरह हमें तड़प तो लगा दे। अब अगला जुमला और भी खूबसूरत है, पहले मज़लूम थे, अब जब ये पहले का लफ्ज़ आता है ना, इसको मक्का लिख लें, पहले मज़लूम थे और हर जुल्म पर सब्र करना इनका शेवा था, मगर आप वो जुल्म का तोड़ करने के काबिल हो गए थे। तो लिखिए मदनी दौर में जुल्म का तोड़ करने के काबिल हुए, कि आप यहाँ आके भी जुल्म सहते रहे, پھر جنگیں کیں اور تلواریں کی اٹھیں، کیا 13 سال مکہ کا ظلم برداشت کرنا کافی نہیں تھا؟ کیا اب بھی اسیر ہیں؟ تو یاد رکھیے، پہلے برداشت کرنا پڑتا ہے، پہلے صبر کرنا پڑتا ہے، پھر آپ ظلم کا توڑ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ قریش سچائی کی دعوت کی مخالفت کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے اب جس مقام تک آ چکے تھے، اس سے اگلا قدم لازمی طور پر معرکہ کارزار گرم ہونا ہی ہو سکتا تھا۔ بات واضح؟ 13 سال مکہ میں قریش نے ہر ممکن طریقے سے مخالفت کی اسلام کی، جنگ کوئی نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کے نبی کے مزاج میں جنگ کرنا ہوتا، جس کو آپ کہتے ہیں ہم لڑاکے ہوتے، خارش ہوتی، کھجلی ہوتی ہاتھوں میں، تلواریں پکڑ پکڑ کے بھاگتے، تو پھر 13 سال مکہ میں کیوں نہیں پکڑی؟ اس لیے نہیں پکڑی وہاں کہ مزاج نہیں تھا۔ ہاں، پھر مدینہ میں آ کر حق لینے کے لیے تلواروں کے مقابلے میں تلوار پکڑنی پڑی۔ تحریک اسلامی کے نقیبوں، نقیب کون ہوتے ہیں؟ حفاظت کرنے والے۔ تحریک اسلامی کے نقیبوں کو بدترین مظالم کا نشانہ بنانے اور حضور کے قتل کے منصوبے باندھنے کے بعد لازماً ان کے اندر ایک قاتلانہ اور خونہارانہ ذہنیت پک چکی تھی۔ ادھر حضور نے دور نو کی تعمیر کے لیے جو تھوڑی سی پونجی مدینہ میں جمع کی تھی اور جس کے بل پر نئی ریاست کا سنگ اساس یعنی بنیاد رکھا جا چکا تھا، اس کے تاراج کیا ہوتا ہے؟ خراب ہونے۔ اس کے تاراج ہو جانے کے معنی سارے کیے کرائے کام کے خاتمے کے تھے۔ کجا کے نظام حق پوری طرح برگ و بار لائے۔ کیا مطلب؟ یعنی نظام حق برگ کیا ہوتے ہیں اور بار کیا ہوتے ہیں؟ پتے اور پھول۔ یعنی مراد ساری بات کا کیا ہے کہ جب اسلام کا نظام آتا ہے، پھر اس کے درخت پہ بہار آتی ہے۔ اس کی نشو و نما اور حفاظت کے معاملے میں رفتار وقت کا لحاظ بڑا ضروری تھا۔ اگر ہر خطرے کو وقت پر محسوس نہ کیا جائے اور وقت پر اس کے روکنے کی تدبیریں نہ کی جائیں، تو کسی قیادت کی اس سے بڑی کوتاہی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو اقدام جس بہترین وقت پر، بلکہ بہترین اول وقت پر ہونا چاہیے، ٹھیک اسی وقت پر ہو، ورنہ برق رفتار زمانہ کبھی بھی رک تھم کر کسی کی راہ نہیں دیکھا کرتا۔ ہر دعوت و تحریک کو اپنا ہی آپ نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو حریف طاقتوں کے مقابل پر رکھ کر دیکھنا ہوتا ہے کہ کب کون کتنی آگے اور کون کتنی پیچھے جا رہی ہے۔ رسول اکرم اور آپ کے ذہین رفقا کو خوب معلوم تھا کہ ہجرت کی فصل سے آگے کا باب لازماً جہاد کا باب ہے، اور بقا کی راہ قریش کی تلواروں کے درمیان سے ہو کر نکل رہی ہے۔ اسی لیے مہاجرین کی بحالی اور مدینہ کے نئے توازن قوت کے قائم ہوتے ہی حضور نے ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے دفاعی انتظامات کی طرف پوری توجہ صرف کی۔ اب اتنی بات پڑھنے کے بعد سمجھ آئیے بات، خلاصہ کیا نکلا؟ کہ مکہ میں صبر تھا تو مدینہ میں آ کر پھر ظلم کے مقابلے پہ کھڑا ہونا تھا، مکہ میں مظلوم تھے تو مدینہ میں آ کے ظلم کا ہاتھ بندھنا تھا، اور وہاں پہ دبے ہوئے تھے یہاں سر اٹھانا تھا۔ فطرت کا اصول ہے، کچھ کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کالی بھیڑے ہیں، ان کو تو ذبح کرنا ہی پڑے گا، پھر ہی کہیں خیر ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بگ چیلنج تھا۔ اس دور میں آپ کے لیے یہ چیز موجود تھی کہ آپ کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔